जुम्मा 25 सितंबर सैरबीन के साथ उमर आफरीदी का सलाम। मीना में हाजियों की हलाकत के बाद सऊदी अरब पर तनकीद। सऊदी हुकूमत ने जिम्मेदारी हुज्जाज पर आयद की, मगर तजिया निगार ने कहा
इसमें ह्यूमन एरर होगा। मैं उन लोगों से हूँ जो कहता हूँ कि हम अभी पिलग्रिम्स को ब्लेम नहीं करें हाजियों को।
तफसील अहम आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नुखबत मलिक से खबरें सुनिए। मीना में हादसे में 700 से ज्यादा हाजियों की हलाकत के बाद सऊदी अरब के हुक्काम पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। सबसे ज्यादा रद्द अमल ईरान में देखा जा रहा है, जहां लोग सऊदी अरब के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और सऊदी हुक्काम के खिलाफ सख्त नारेबाजी की जा रही है। ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खामेनाई ने सऊदी अरब पर हाजियों को मुनासिब तहफ़ फराहम न करने का इल्ज़ाम आयद किया है। ईरान के 131 हाजी इस भगदड़ में हलाक हुए हैं, जिसके बाद ईरान में 3 दिन का सरकारी सोग मनाने का ऐलान भी किया गया है। हलाक होने वालों में ईरानियों और पाकिस्तानियों समेत इंडोनेशिया, इंडिया और तुर्की के लोग भी शामिल हैं। पाकिस्तान में मौजूद डायरेक्टर जनरल हज ने कहा है कि सऊदी अरब में मीना में होने वाली भगदड़ के नतीजे में 402 पाकिस्तानियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिनमें से 316 अफराद अब भी लापता हैं, जबकि 7 पाकिस्तानी अफराद हलाक हुए हैं। मजीद बताएंगी मासूमा मलिक।
डीजी हज अबू आकिफ ने बताया कि उन्हें लापता और मरने वाले अफराद के बारे में मालूमात सऊदी अरब में मुतासिर अफराद के ख़ानदानों ने फराहम की हैं और मजीद कवायफ और मालूमात के लिए पाकिस्तानी हुकाम सऊदी हुकूमत से राबते में हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 316 अफराद की तलाश जारी है, जबकि लापता होने वाले अफराद में से 86 के साथ राबता हुआ है। हादसे में मरने वाले 7 पाकिस्तानियों के नाम, पते और उनके पासपोर्ट नंबर्स मजहबी उमूर की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि 13 में से 6 जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद दिए जाने के बाद कैंपों में वापस भेज दिया गया है।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िला गवादर से 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। क्वेटा में फ्रंटियर कोर के तर्जुमान के मुताबिक इन अफराद का ताल्लुक कल अदम तंजीम से है और वो मुबैना तौर पर टारगेट किलिंग और दीगर जराइम में मुलव्वस हैं। दूसरी जानब बलूचिस्तान ही में आज ईद उल अज़हा के मौके पर लापता अफराद के रिश्तेदारों ने क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर एक मुजाहरा किया है। लापता अफराद के लिए काम करने वाली तंजीम वॉइस फॉर मिसिंग पर्सनस के नायब चेयरमैन मामा कदीर ने इस मौके पर बीबीसी से कहा
सड़कों पे खड़े हैं, हर सिनी ये हमारा 16वां ईद है जो हम मुजाहरा करते हैं अरे अपने प्यारों के लिए जो लापता किए गए हैं। तकरीबन इस वक्त हमारे पास 35,000 का लिस्ट है, 35,000 आदमी लापता हो चुके हैं और 8,000 के करीब मशक्शुदा लाशें हमें मिली हैं।
जर्मनी के हुक्काम ने बताया है कि गाड़ियां बनाने वाली कंपनी वॉक्सवैगन के स्कैंडल के बायस सिर्फ जर्मनी ही में 28 लाख गाड़ियां मुतासिर हुई हैं। उधर जर्मन कंपनी वॉक्सवैगन के हुक्काम ने एक बार फिर एक अहम इजलास बुलाया है, जिसमें कंपनी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव का फैसला किया जाएगा। इससे पहले जर्मनी के वजीर ट्रांसपोर्ट ने बताया है कि वॉक्सवैगन ने एतराफ़ किया था कि उसने यूरोप में भी गाड़ियों में मुजरे सेहत गैस के अखराज की सतह जाँचने के लिए उसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है जिसे अमरीका में इस्तेमाल किया गया था। नेपाल की हुकूमत ने खटमांडू में भारतीय सफारतकार को यह पूछने के लिए तलब कर लिया है कि आखिर भारत अशियाई जरूरत लाने वाले ट्रक्स को नेपाल में दाखिल क्यों नहीं होने दे रहा। भारत और नेपाल के दरमियान तनाव की कैफियत में शिद्दत आ रही है। जनूबी नेपाल में लोग सरहदी इलाकों के नजदीक मुल्क में लागू होने वाले नए आइन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। भारत का कहना है कि सरहद पार करने वाले कई ट्रक्स इसी वजह से रुके हैं, उन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं। भारत ने नेपाल की हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इस मसले से जल्द निपटे। अक्वामे मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इस साल के आखिर तक इराक की कम से कम 1/4 आबादी को इमदाद की जरूरत पेश आएगी। इराकियों की एक बहुत बड़ी तादाद हुकूमती अफवाज और बागियों के दरमियान तनाज़े और जारी लड़ाई के बायस नकल मकानी कर रही है। जिनेवा में बीबीसी से बात करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा के इराक में मौजूद अहलकार डोमिनिक बार्श ने कहा है कि ज्यादातर इराकी अफराद यूरोप का रुख कर रहे हैं। उधर पनाहगुजीनों की आलमी तंजीम ने बताया है कि यूनान में रोजाना 5,000 पनाहगुजीन अब भी पहुंच रहे हैं और हंगरी के वजीर आजम विक्टोर ओरबान इस वक्त ऑस्ट्रिया के चांसलर से मिलने के लिए वियना में मौजूद हैं। तुर्की की फौज ने कहा है कि मुल्क के जनूब मशरकी इलाके में कुर्द बागियों के गिरोह पीकेके के 34 अफराद को एक कार्रवाई के दौरान हलाक कर दिया गया है। फौज के मुताबिक इन शिद्दत पसंदों की जानिब से पहले फायर किया गया था, जिससे कई अफराद जख्मी हुए। ताहाल पीकेके की जानिब से इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया। نائجیریا میں حکام نے بتایا ہے کہ شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے 200 افراد نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ کیمرون کی سرحد کے نزدیک باقی کے علاقے میں یہ کارروائی ہوئی ہے. اس علاقے میں بوکو حرام کا قبضہ تھا. تاہم اب نامہ نگاروں کے مطابق نائجیریا میں شدت پسندوں کی یہ اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے جس نے اپنے آپ کو حکام کے حوالے کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. آج سیربین کا بڑا موضوع گزشتہ روز مناسک حج کی ادائیگی کے دوران پیش آنے والا سانحہ ہے جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 717 حجاج موت کا شکار ہوئے جبکہ 800 سے زیادہ زخمی. مرنے والوں میں 7 پاکستانی عازمین حج بھی شامل ہیں. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا لاکھوں افراد کے مجمع میں بھگدڑ کے واقعات کو روکا جا سکتا تھا؟ خرابی کہاں ہوئی؟ کیا یہ انتظامیہ کی ناکامی ہے یا بعض حجاج کا غیر ذمہ دارانہ رویہ؟ یہی جاننے کے لیے میں نے آج کچھ ماہرین سے گفتگو کی ہے جو پروگرام میں آگے چل کر آئے گی. پہلے یہ خبر کہ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے اس سانحے کے بعد حج کے دوران حفاظتی انتظامات کے فوری اثر نو جائزے کا حکم دے دیا ہے. ادھر ایران نے دوران حج بدنظمی کی ذمہ داری سعودی حکومت پر عائد کی ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنتے ہیں عظیم رفیع سے.
پاکستان کی مذہبی امور کی وزارت نے اپنی ویب سائٹ پر سعودی عرب میں حج کے موقع پر مچنے والی بھگدڑ میں 7 پاکستانیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے. ویب سائٹ پر مرنے والوں کی تفصیلات مئے پاسپورٹ نمبر شائع کی گئی ہیں. ویب سائٹ پر شائع تفصیلات کے مطابق 6 زخمیوں کو طبی امداد کے بعد کیمپوں میں واپس بھیج دیا گیا ہے. سعودی عرب میں حج کے موقع پر پیش آنے والے اس سانحے میں اب تک 717 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے. جبکہ ایران کی جانب سے حج کے موقع پر مناسب حفاظتی انتظامات نہ کیے جانے کے الزامات پر سعودی حکام اپنا دفاع کر رہے ہیں. منا میں ہونے والے اس سانحے پر سابق سعودی نائب وزیر برائے صحت زید میمش کہتے ہیں،
میرا پچھلے 10 سال سے حج کے دوران کچھ معاملات کو ترتیب دینے کا تجربہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ سعودی حکومت نے حجاج کی حفاظت اور بہتر انتظامات کے لیے اربوں روپے خرچ کیے ہیں، لیکن کبھی کبھار حادثات ہو جاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ تحقیقات ابھی جاری ہیں. میرا خیال ہے کہ کچھ حجاج کی جانب سے ہدایات پر عمل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے بدنظمی ہوئی اور یہ اندوہناک سانحہ پیش آیا.
سعودی حکومت کی جانب سے اس حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے. سعودی حکام کے مطابق یہ حادثہ زائرین کی جانب سے بدنظمی کی وجہ سے پیش آیا ہے. جبکہ برطانیہ کی حج اور عمرہ ٹریول کمپنی کے مشیر محمد جعفری کا کچھ اور ہی کہنا ہے. وہ کہتے ہیں،
اگر آپ دونوں طرف سے آنے والے لوگوں کی دو لہروں کو روک دیں گے تو بھیڑ بڑھتی ہی رہے گی اور حادثہ ہو جائے گا. یہ سب سعودی حکومت کا قصور ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شہزادہ آتا ہے تو وہ سڑکیں بند کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے.
حج کے موقع پر منا میں ہونے والے اس سانحے کی روداد بی بی سی کی نامہ نگار تچیما الاسوفو نے یوں بیان کی،
یہ واقعہ صبح کے وقت پیش آیا. لوگ شیطان کو کنکریاں مارنے جا رہے تھے جبکہ مخالف سم سے بھی لوگ آ رہے تھے، اور پھر اچانک ہی بھگدڑ مچ گئی اور لوگ گرنے لگے. ان میں نائجیریا، سینیگال، چاڈ اور دیگر ممالک کے لوگ شامل تھے. لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے تھے تاکہ سانس لے سکیں. لوگ خدا کا نام پکار رہے تھے. عورتیں اور بچے رو رہے تھے. اسی بھگدڑ کے نتیجے میں میری آنٹی بھی مجھ سے جدا ہو گئی، اور ہمارے گروپ کی 2 اور خواتین بھی گمشدہ ہیں.
جبکہ ایک مصری حاجی وائل عبداللہ جو اس سانحے کے چشمدید گواہ ہیں اس حوالے سے بتاتے ہیں،
میں عرفات سے آ رہا تھا. جب میں منا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ویل چیئر پر موجود ایک فرد سے ٹکرا کے گرا، پھر پیچھے آنے والے اس سے ٹکرا کر گرنے لگے. مجھے خدا نے بچا لیا. میں بمشکل بھگدڑ کی جگہ سے باہر نکلا.
خواتین اور بچوں کے حوالے سے وائل عبداللہ نے بتایا،
بے پناہ بھیڑ میں بھگدڑ مچ جانے کی وجہ سے خواتین اور بچوں کو خیموں کی چھتوں پر منتقل کر دیا گیا تھا. عورتیں چیخ رہی تھیں. ایک عورت نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اسے خیمے کی چھت پر پھینک دیا. وہ صورتحال ناقابل بیان ہے، ہر طرف افراتفری تھی۔
سعودی شہری دفاع کے محکمے کے حکام نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں جمعرات کو پیش آنے والے اس حادثے میں کم از کم 863 حاجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ یہ گزشتہ 25 برس میں حج کے دوران پیش آنے والا سب سے بڑا حادثہ ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی عظیم رفیع۔ منا میں سانحہ رونما ہونے کے بعد گزشتہ روز ہی سعودی حکومت نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا تھا، تاہم بعض حکام نے سانحے کی ذمہ داری حجاج پر عائد کی تھی۔ میں نے سعودی عرب میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد المینہ سے اس موضوع پر بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ ابتدائی تحقیقات سے کیا کچھ سامنے آیا ہے۔
انیشل تحقیقات لوگوں نے کہا کہ پیلگرمز کے کانگریگیشن تھے، کراؤڈڈ تھے، لیکن جب تک تحقیقات سامنے آئے اینڈ دی کنگ ہیز بین ویری پلین کہ یہ جو تحقیقات کی بھی میڈ پبلک، جب تک ہم کچھ اس پر اپنا تبصرہ نہیں دے سکتے ہیں۔
لیکن آپ کے خیال میں جو ابتدائی جو انیشیل رپورٹس ہیں تحقیقات کی، وہ تو کچھ نہ کچھ سامنے آنی چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، کلوز سرکٹ کیمرے لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ، اور اس میں حاجیوں کی آمد و رفت ساری ریکارڈ ہوتی ہے، تو وہ دیکھ کر تو کچھ اندازہ، اور 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس سے تو کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ ہوا کیا تھا۔
بالکل، ہم نے کافی پلگرم سے بات کیا، ایجپشن سے بات کیا، انہوں نے یہی کہا کہ یہ کنورجنس وہاں کو اس روڈ میں نہ ہونا تھا، کیسے وہ آئے اور کیسے گئے، اس میں پیپل ول بی ریسپانسبل، اس میں ہیومن ایرر ہوگا۔ لیکن میں ان لوگوں سے ہوں جو کہتا ہوں کہ ہم ابھی پلگرم کو بلیم نہیں کریں حاجیوں کو۔
نہیں تو اس بار کوئی سیکیورٹی والوں سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں؟
نہیں، جمعرات میں کچھ نہیں ہوا، یہ انفارچونیٹلی فوکس جمعرات پر تھا، اور انفارچونیٹلی کیا کریں، بس اللہ کا یہ تھا، حکمت تھی کہ یہاں ہوا، کیونکہ یہاں شوڈ ناٹ ہیو بین دیئر۔ جیسے کہتے ہیں انگلش میں، دس از این ایکسیڈنٹ دیٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ، لیکن یہ ہوا، لیکن اس میں
ہاں بالکل آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا، اور اس میں اگر انسانی غلطی،
بالکل انسانی غلطی یا ہیومن ایرر یا ٹیکنیکل ایرر، اس کو اس کی فائنڈنگ، اور آپ یہ بھی دیکھیے نا، لوگ کہتے ہیں ویب سائٹ میں، آپ کو میں نے بتایا کہ میں گورنمنٹ کا آدمی ہوں، آئی اسپیک مائی اون مائنڈ، سعودی گورنمنٹ کے لیے حج جو ہے اٹ از لائک اے شو کے، جیسے آپ ایک لندن میں سنسری میں یا ہیرس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ شو کیس ہے، وہ کٹرینا جس کو کہتے ہیں، شوڈ بی ویری نائس آرگنائز اینڈ آل، تو اینی ڈیفیکٹ جو بھی ہو تو اس کا کافی ریپوٹیشن پر افیکٹ ہوتا ہے۔ تو ان آل آنیسٹی سعودی عربیہ دس ایریا، مکہ، مدینہ، طائف، جدہ، اٹ واز ان وار فوٹنگ، ایز اے جنگ کے لیے تیار ہے، پولیس، ملٹری، سب
ٹھیک۔ اس میں جو کچھ حلقوں کی طرف سے اس طرح کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ شاید اس میں کوئی سبوٹیش کا ایلیمنٹ ہو، کوئی تخریب کاری کا ایلیمنٹ ہو، تخریب کاری کسی نے کی ہو، ایسا تو کچھ آپ کی نظر سے نہیں گزرا؟ اچھا،
یہ کوئی نیچ قوم ہوئی نہیں جو حج میں، جو لوگ اللہ کے پناہ کے لیے آئے ہیں، جو خدا کو اپنا گھر چھوڑ کے یہاں آئے، جو 40-50 سال پیسے جمع کر کے آئے ہیں، بےچارے غریب لوگ ہند پاک سے، انڈونیشیا سے، ان کی ان کا کیا غلطی ہے جو بےچارے آ کے مار کھائیں گے، اور جو اگر خدا نہ خواستہ یہ کچھ ہوا تو اس لوگوں کو پکڑ کے انٹرنیشنل پبلک کے سامنے کیا ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو۔
اچھا یہ بتائیے کہ مجموعی طور پر کتنے حاجی، یہ کوئی فگر آئی ہے، کوئی تعداد اعداد و شمار آئے ہیں، کتنے حاجی آئے ہیں اس بار حج کے لیے؟
اباؤٹ 2 ملین۔
اچھا، 20 لاکھ کے قریب۔
20 لاکھ کے قریب اور آتے ہیں اور پھر یہاں سے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ سال گورنمنٹ نے لوگوں کو ڈرا دیا کہ اگر آپ جائیں گے تو آپ پر
بغیر اجازت کے اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو نہیں جانے دیتے۔
یہ سعودی پر اور جو ایکسپیٹریٹس یہاں ہیں۔
سعودی شہر مکے سے یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار خالد المینہ۔ جیسا کہ آپ نے ذرا دیر پہلے سنا کہ منا میں بھگدڑ کے اس سانحے میں ایران سے جانے والے 131 حاجی بھی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رد عمل میں ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے سعودی عرب پر حاجیوں کو مناسب تحفظ فراہم نہ کرنے کا الزام عائد کیا، اور حج کی تیاریوں پر کڑی تنقید کی۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات پہلے ہی سے کشیدہ ہیں، کیا یہ سانحہ جلتی پر تیل ثابت ہوگا؟ واشنگٹن میں مشرق وسطی اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ماہر ڈاکٹر کامران بخاری کہتے ہیں،
جی اس میں تو ایسا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، ایک طرح سے راک باٹم تو وہ ویسے ہٹ کر چکے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب مزید کوئی جو ہے کشیدگی کی گنجائش ہے، کشیدگی پہلے سے ہی بہت زیادہ ہے، تو یہ تو یوں سمجھیے کہ مزید وہ آگ کو ہوا دینے والی بات ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس میں دیکھنے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے ایک وہ سیکٹیرین سکور پوائنٹنگ بھی آ جاتی ہے کہ ایران کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ سعودی عرب کی جو ہے کو کرٹیسائز کر سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کرٹیسائز کر رہے ہیں، میں صرف اس کی سیاسی جو حکمت عملی ہے اس کے اندر کار فرما، میں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
ٹھیک، اچھا اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ ایک سانحہ جو سانحہ پیش آیا ہے اس کا بھگدڑ کا نتیجہ ہے یہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی انتظامات کی کمی ہے یا یہ کہ حد سے زیادہ جوش میں آ کے اور کچھ زیادہ ہی سرگرمی کا مظاہرہ حجاج کی طرف سے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ دو پہلو ہیں اس کے، ایک تو میں اتفاق کرتا ہوں وہ کہ میں نے کہا کہ بھائی وہ سیاسی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو سے بات بھی کی جائے، جیو پولیٹیکل جیو سیکٹیرین پوائنٹ آف ویو سے ایران بات کر رہا ہے، لیکن جہاں تک بات ہے مس مینجمنٹ کی اور بد انتظامی کی تو میں سمجھتا ہوں اس بات میں حقیقت ہے۔ تو پہلا الزام تو اور پہلا قصور میں سمجھتا ہوں انتظامیہ کا ہے، لیکن خالی انتظامیہ کا نہیں ہے، دوسری جانب جو ہے وہ نظم و ضبط کا فقدان اور جو ہے وہ ایک ایٹیکیٹس کا نہ ہونا وہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ اس بات کی جو ہے انڈیکیٹر ہے کہ بھائی اگر آپ کے لوگ جو ہیں وہ جوش و خروش میں آ جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ جو ہم جیسے کہتے ہیں جی قطار میں آپ چلیں، قطار میں نہیں چلنے کی ہمیں عادت،
جو آداب آداب ہیں حج کے دوران جو آداب ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے،
جی آداب کا خیال نہیں رکھتے اور بیسک کامن کرٹسی، بیسک کامن سینس جو ہے، بیسک ایک جو ہے نظم و ضبط کے جو قواعد ہیں ان کو مد نظر نہ رکھا جائے، تو پھر اتنی بڑی تعداد میں جہاں پہ لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے تو ظاہر ہے پھر اس قسم کے واقعات تو پھر اس کا نتیجہ ہوتے ہیں۔
اچھا کامران مخی صاحب، حج ظاہر ہے کہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، اسلام کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور اس وقت اس سال جو کہا جا رہا ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ عازمین پہنچے وہاں پہ، اور اس کی ایک بہت علامتی حیثیت بھی ہے دنیا کے لیے، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے، اب اس طرح کے جب واقعات پیش آتے ہیں، بھگدڑ کا واقعہ پیش آ گیا یا کرین گر گئی یا کوئی اور اس طرح کا سانحہ حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کیا تاثر دنیا پہ مسلمانوں کا پڑتا ہے؟
لیکن دنیا پہ جو ایک تاثر پہلے سے موجود ہے، خاص طور پہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر، کہ بھائی ان لوگوں کے ہاں جو ہے مسلمان مجموعی طور پہ بحیثیت ایک کلیکٹیو وہ مطلب بیکورڈ ہیں، ان کے ہاں انتظام نہیں ہے، وہ ابھی بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے نا کام کر رہے ہیں جس طریقے سے جو ہے میڈیول ٹائمز میں جو ہے وہ ایک کاروائی ہوتی تھی، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا تھا۔ تو اور اس میں سچائی ہے، مطلب جو ہے ہم یہ تنقید کوئی بےمانی نہیں ہے، ہمیں اپنے اندر جو ہے ڈیپ سول سرچنگ کرنی ہے کہ بھائی ہم جو ہے اپنے جو بیسک رسومات ہیں، جو پانچواں ارکان ہے اپنا اسلام کا یعنی حج، اس کے مطلب وہ اتنی بڑی گیدرنگ ہے، اب اتنے سالوں سے حج ہو رہا ہے، 1426 سال ہو چکے ہیں
جی،
تو اب اس دوران اگر ہم نے اس معاملے کو کوئی سسٹم نہیں بنایا، کوئی پرفیکٹ نہیں کیا، ہر دوسرے تیسرے سال اس قسم کا واقعہ رونما ہوتا ہے، تو پھر یہ ہمارے اوپر ایک بڑا جو ہے نا ہمیں ایک بڑا دھبا ہے ہماری جو ہے نا وہ ایک طرح سے پرفارمنس پہ اور بحیثیت ایک قوم کے،
یعنی وہ جو انتظام کا ایک منظم اجتماع کا جو تصور ہے اس پہ آنچ آتی ہے۔
جی جی بالکل بالکل، وہ تو جیسے میں نے ذکر کیا پہلے سے ہی ہمارے بارے میں ایک بڑا ہی منفی تاثر ہے، اب اس منفی تاثر کے اندر پھر اس طرح کا جب واقعہ ہوتا ہے تو وہ مزید اس منفی تاثر کو ری انفورس کرتا ہے۔
واشنگٹن سے یہ تھے کامران بخاری۔ اس برس 20 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے حج ادا کیا، انسانوں کے اس غیر معمولی اجتماع کے لیے انتظامات بھی غیر معمولی ہونے چاہیے، تو کیا اس بار انتظامات میں کوئی کمی یا کوتاہی ہوئی یا حادثے کا سبب زیادہ سنگین ہے؟ میں نے یہاں لندن میں دور حاضر میں اسلام اور مسلم ممالک کے امور پر گہری نظر رکھنے والے محقق اور مصنف ضیاء الدین سردار سے پوچھا کہ خرابی کہاں ہوئی.
خرابی تو بیسکلی کہ اوور آل پلاننگ میں ہے. اگر آپ کیا کہتے ہیں بے انتہا ماسک کو ایکسٹینڈ کریں گے, جمارات ایریا کو ہے کہتے ہیں بڑے سے بڑا بنائیں گے, تو کلیئرلی کیا کہتے ہیں مسئلے آپ کے سامنے آئیں گے. جو بیسک بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے کہ جب ان کی تیل ختم ہو جائے تو حج ان کی بیسک سورس آف انکم بن جائے.
اچھا, اس وقت تو نہیں ہے,
اس وقت سیکنڈ سورس آف انکم ہے, مگر بات یہ ہے کہ اس کو بالکل کیا کہتے ہیں پاگلوں کی طرح سے ایکسٹینڈ کرنا حج انوائرمنٹ کو, مسجد حرم کو, جمارت ایریا کو, کیا کہتے ہیں مونا ایریا کو, یہ تو یعنی کہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے نا.
آپ کے خیال میں کیا کیا جائے,
پرابلم نہیں حل ہوگی نا جب تک یہ پرابلم نہیں ہوگی, ہاتھ سے ہوتے رہیں گے.
کیا کیا جائے, کس طرح سے ظاہر ہے مسلمانوں کی آبادی ہے, 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے دنیا میں, وہ اور حج جو ہے وہ ایک اہم فریضہ ہے, 5واں رکن ہے اسلام کا, تو لوگ تو جائیں گے حج کرنے, ان کو تو نہیں روک سکتے.
لوگوں کو یہ نہیں کہ صرف لوگ جائیں گے بلکہ لوگوں کو جانا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کس طرح آرگنائز کیا جائے, کس طرح اس کو کیا کہتے ہیں سینسبلی ایڈمنسٹر کیا جائے. یہ جب تک یہ مسئلے نہیں نہ ہوں گے. مثلاً کہ اب کیا کہتے ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جب ایک سسٹم جو ہوتا ہے اس میں آپ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ کمپلیکس بناتے جائیں تو جتنا کمپلیکس بنائیں گے اتنا ہی مسئلے ہوں گے, اور جتنا آپ اس کو افیشئنٹ بنانے کی کوشش کریں گے جب وہ کمپلیکس بن جاتا ہے تو اتنا لیس افیشئنٹ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے سسٹم کو جتنا سمپلیفائی کیا جائے اتنا اچھا ہے, جتنا لوگ پیدل چلیں اتنا زیادہ اچھا ہے, جتنے کیا کہتے ہیں ویکلز آپ انوائرمنٹ میں ڈالیں گے اتنا ہی مسئلہ ہوگا, اتنا ہی پولوشن, اتنا ہی کنجیسشن ہوگی. تو یہ جو سسٹم ہے نا جس میں کیا کہتے ہیں لوگ جو ڈفرنٹ ریچول پوائنٹس پہ ہیں وہ ایک دم سے جانا چاہتے ہیں اور ایک دم سے آ جاتے ہیں. اگر لوگ چلیں پیدل چلیں تو مختلف لوگ اپنی مختلف رفتار سے چلتے ہیں تو مختلف وقت وہاں پہنچتے ہیں. دیکھیں نا جو اوریجنل حج انوائرمنٹ تھی وہ جس طرح قرآن میں ڈسکرائب ہوا ہوا ہے, مکہ واز اے بیرن ویلی, اٹ واز اے ویلی. اچھا, ویلی کے اندر جو ہے جب لوگ کہتے ہیں جاتے ہیں سو بائی دا اسٹرکچر آف دا ویلی یو ہیو لیمنا فلو, یعنی کہ بالکل اسموتھ فلو ہوتا ہے پیپل کا.
اگر اس ویلی
کو آپ پلینز بنا دیں نا, پلینز بنا دیں جہاں لاکھوں آدمی ایک دم سے جا سکتے ہیں, تو پھر اوبیسلی کیا کہتے ہیں کنجسٹن ہوگی, کہتے ہیں ڈیزاسٹرز ہوں گے. اب دوسری ویسے تھوڑی یہ جو سعودی منسٹر نے کہا ہے کہ کچھ اوور زیلس حاجی تھے جن کی وجہ سے یہ حادثہ
پیش آیا,
اس میں تھوڑی بہت سچائی ہے.
اچھا,
وہ یہ کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو وہ بہت فروینٹ ہوتے ہیں, بہت پیشن ہوتا ہے
جی, بہت جذبہ ہوتا ہے,
بہت جذبہ ہوتا ہے, تو اس جذبے کو روکنا بہت مشکل کام ہے. اسی واسطے انوائرمنٹ جو ہے وہ بالکل سمپل ہونی چاہیے. یہ جتنے آپ راستے بنائیں گے, کمپلیکیشن بنائیں گے, بریجز بنائیں گے, ٹنلز بنائیں گے, اتنے ہی مسئلے ہوں.
اچھا, آپ نے کبھی کوئی تجویز دی؟ آپ کے تو ان سے روابط رہے ہیں, رابطے رہے ہیں ماضی میں.
علی بھائی, میری تجویز جو ہے وہ کون سنتا ہے؟
اچھا,
جس زمانے میں حج اسسٹنٹ کے لیے کام کرتا تھا اس زمانے میں ہم نے کمپیوٹر ماڈلز وغیرہ بنائے تھے اور دکھایا تھا ان کو کہ دیکھو کہ ویلی کو ڈسٹروائے نہ کرو, ویلی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بائی اس ویری نیچر لیمنا فلو پیدا کرتی ہے, یعنی کہ یہ پیپل جو آدمی ہیں وہ کہتے ہیں پانی کی طرح آسانی سے
بہتے ہیں, وادی ہے
پانی کی طرح بہتے ہیں جس طرح کے وادی میں بہتے ہیں,
یعنی لوگوں کا جو بہاؤ ہے.
آپ ان کو ہٹا دیں گے تو بہت کمپلیکس ہوگی. مگر دیکھیں نا, اب یہ سعودی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ حج جو ہے وہ ان کی بیسک سورس آف انکم ہوگی.
اچھا, آپ کے خیال میں اس وقت کتنا بجٹ خرچ ہوتا ہے, یا اس وقت سعودی عرب کو کتنی آمدنی ہوتی ہے؟
یہ صرف ایسٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے نا, مگر وہ بھی کہتے ہیں جو آدمی سیریسلی اس کو اکنامک سائڈ کو حج کو دیکھے, کیونکہ سعودی سے ہمیں تھوڑی ایسی باتیں بتاتے ہیں, مگر جو
آپ کے خیال میں کتنی آمدنی ہوتی ہوگی؟
سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سیکنڈ مین فورن کرنسی فار سعودی عربیہ.
اچھا, آمدنی کا ذریعہ ہے.
دور
حاضر میں مسلم فکر کے محقق یہ تھے ضیاء الدین سردار. منا میں پیش آنے والے اس سانحے میں مرنے والوں کا تعلق کن کن ممالک سے ہے, اس کی تفصیل ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے. اس کے علاوہ یہ جو سانحہ پیش آیا ہے اس کی تصاویر، اس کے بارے میں ویڈیو اور دیگر اطلاعات ہر وقت اپڈیٹ ہو رہی ہیں ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے دوبارہ سے سنا دیتا ہوں، bbcurdu.com۔ سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان کی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹیم شاہد آفریدی کی قیادت میں دو ٹی ٹوینٹی میچز پر مشتمل سیریز کھیلنے زمبابوے پہنچ گئی ہے، جہاں پاکستان اور میزبان ٹیم کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی اتوار کے روز ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ جیسن ہولڈر کو ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے، اس لیے کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ انہیں ہر قسم کی پیشہ ورانہ مدد فراہم کی جائے گی۔ 23 سالہ ہولڈر ویسٹ انڈیز کے دوسرے کم عمر ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ہیں۔ انہیں دنیش رامدین کی جگہ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان نامزد کیا گیا ہے۔ برطانیہ کی ٹاپ ٹینس پلیئر ہیدر واٹسن روہان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے ڈراز میں شمولیت کے لیے بس ایک جیت کی دوری پر ہیں۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں انہوں نے آسٹریلیا کی یارمیلا گائیڈوسووا کو سٹریٹ سیٹس میں 6-1 اور 7-6 سے شکست دے دی ہے۔ ادھر پین پیسیفک ٹینس ٹورنامنٹ میں کوارٹر فائنل میں پولینڈ کی آگنیاشکا راڈوانسکا نے جمہوریہ چیک کی کیرولینا پلسکووا کو ہرا دیا، جبکہ جرمنی کی انجلک کیربر کو ڈنمارک کی کیرولائن ووزنیاکی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ فٹ بال کلب لیورپول کے مینیجر برینڈن راجرز ہیں، جو پریمیئر لیگ کے اب تک ہونے والے 4 میچز میں سے ایک میں بھی جیت حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے چیلنجز کا سامنا کرنا انہیں پسند ہے۔ مسلسل ہار کے بعد جب کلب پر تنقید کی جاتی ہے تو انہیں کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے مزید حوصلہ ملتا ہے۔ پریمیئر لیگ میں لیورپول 13 نمبر پر ہے۔ کل ہونے والے میچ میں لیورپول کا مقابلہ ایسٹن ویلا سے ہے، جو پوائنٹ ٹیبل پر 17 نمبر پر ہے۔ اٹلانٹا میں جاری گولف پی جی اے چیمپئن شپ کے اوپننگ راؤنڈ میں گولف پلیئرز روری میکلروائے اور پال کیسی نے تو شاندار ابتدا کی ہی۔ سویڈن کے ہینڈرک سٹینسن نے اپنے اسکور 7-63 کے ساتھ نمایاں برتری حاصل کر لی ہے۔ فارمولا 1 کار ریس میں 27 ستمبر کو ہونے والے جاپانیز گراں پری سے قبل آج کے دوسری پریکٹس ریس میں ریڈ بول ٹیم کے ڈرائیور ڈینیل کوویات نے مرسیڈیز ڈرائیور لوئس ہیملٹن اور نکو روزبرگ سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے۔
کھیلوں کا احوال آپ نے سنا سبا ناز سے۔ آج سیربین کا بڑا موضوع گزشتہ روز حج کے دوران پیش آنے والا سانحہ ہے، جس کے بارے میں تازہ رپورٹس، تصاویر اور ویڈیوز ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی دستیاب ہیں۔ سیربین میں وقت ہوا ہے اہم خبروں کے خلاصے کا، جو نخبت ملک سنا رہی ہیں۔
منا میں حادثے میں 700 سے زیادہ حاجیوں کی ہلاکت کے بعد سعودی عرب کے حکام پر مختلف ملکوں خصوصاً ایران کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل حج نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں منا میں ہونے والی بھگدڑ کے نتیجے میں 7 پاکستانیوں کی ہلاکت کے علاوہ 402 پاکستانی گمشدہ ہوئے تھے، جن میں سے 316 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ گاڑیاں بنانے والی کمپنی واکس ویگن کی غلطی سے صرف جرمنی ہی میں 28,00,000 گاڑیاں متاثر ہوئی ہیں۔ کمپنی کے نئے سربراہ کا اعلان آج کسی وقت کیا جائے گا۔ نیپالی باشندوں کی اپنی حکومت کے خلاف سرحدی علاقے میں احتجاج کے باعث بھارت کے اشیاء خوردونوش سے بھرے ٹرکس نیپال میں داخل نہیں ہو رہے، جس کے بعد بھارت اور نیپال میں تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ نائجیریا میں حکام نے بتایا ہے کہ شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے 200 افراد نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
آج سربین میں کھیلوں کے بارے میں ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو سنوائیں گے کہ گلگت میں وہ کون سا کیفے ہے جسے بنانے اور چلانے والی عورتیں ہیں۔ اور اب پروگرام کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں کھالیں جمع کرنے کے معاملے پر متحدہ قومی موومنٹ یا ایم کیو ایم اور بعض تنظیموں کے کارکنوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ حیدرآباد اور نواب شاہ میں رینجرز نے ایم کیو ایم کے کارکنوں کو حراست میں لیا۔ دوسری طرف جماعت اسلامی اور جماعت الدعویٰ کے ذمہ داران نے کہا ہے کہ رینجرز کی موجودگی کی وجہ سے ماحول بہتر رہا اور انہیں کھالے جمع کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ۔
رینجرز کی گشت پہ موجود ایک گاڑی نے حیدرآباد کے ایک علاقے میں کھالے جمع کرنے پر ایم کیو ایم کے 5 کارکنوں کو حراست میں لیا۔ اسی طرح نواب شاہ میں بھی زون پر چھاپا مارا گیا جہاں سے انچارج کو حراست میں لیا گیا۔ حیدرآباد میں ایم کیو ایم کے رکن صوبائی اسمبلی راشد خلجی نے بتایا،
اس سے انتظامی اجازت نامے کے بعد جو ہمارا فلائی ادارہ ہے ان کے لوگوں نے جب کھالے جمع کرنے شروع کی اور جو مین ہمارا مرکزی کیمپ آپ کے پکے کھڑے گراؤنڈ میں لگایا گیا تھا وہاں لے کے آ رہے تھے تو وہاں آنے سے روکا گیا۔ دو گاڑیاں اور ایک رکشے کو ضبط کر لیا گیا جن میں 150-200 سے زائد کھالیں تھیں۔ آسم کے ٹاؤن کے اندر وہاں بھی گرفتاری عمل میں آئی، وہاں ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا۔ آزادی کے ساتھ اپنے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے لیے کھالے جمع کرنے نہیں دی گئی۔ نواب شاہ کے اندر اجازت باوجود ہمارے جو زونل انچارج ہیں زونل آفس پہ چھاپا مارا گیا اور زونل انچارج کو گرفتار کر لیا گیا۔ جی کھالے ہمارے چیک کر کے جا رہا ہے اس کے ہینڈ اوور کے لیے۔
امامیہ ٹرسٹ کے عہدیدار محمد احمد جعفری کا کہنا تھا،
سر مشکل یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارا امامیہ ٹرسٹ پر کھالیں لوگ دے کے جاتے تھے اپنے آپ خود ہی، اور اس سال بھی لوگ خود کھالیں دے کے گئے ہیں۔ ہم نے ان کو جو زیادہ پیسے دیتا تھا اس کو دے دیتے تھے، کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں راستے میں روک رہے ہیں، کبھی پولیس روک رہی ہے کبھی رینجر روک رہی ہے، زیادہ ہم نہیں لیں گے۔ اب اس پوزیشن کے اندر ہمارے پاس یہ مال پڑا ہوا ہے تو ہم تو کارے خیر کرتے ہیں، اب ہم کہاں جائیں کس کے پاس جائیں۔
کئی علاقوں میں کھالیں خریدنے والے تاجروں کو بھی مشکل پیش آئی۔ جماعت اسلامی حیدرآباد کے امیر اور الخدمت کے مقامی سربراہ طاہر مجید کا کہنا تھا،
نہیں الحمدللہ اس بار جو ہے وہ رینجرز نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا اور کہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جس کے پاس بھی پراپر ڈاکومنٹیشن ہے اس کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، اور جو چینا چپتی شہر میں ہوتی تھی جو زبردستی کھالیں اٹھائی جاتی تھی اس بار وہ بھی نہیں ہوا، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ پہلے سے بہت اچھا ماحول ہے۔
جماعت الدعویٰ نے بھی کھالیں جمع کی، اس کے مقامی سربراہ فیصل ندیم کہہ رہے تھے،
نہیں جی ہمیں تو ایسی اللہ کی توفیق سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا، الحمدللہ لوگوں نے خود ہم سے مقصد جانا وہ کیا ہے رابطہ اور خود آ کر اللہ کی توفیق سے کھالے دیے، اور پچھلے سال کے مقابلے میں بہت ہی اچھی صورتحال ہے الحمدللہ۔
اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ مشکل کا سامنا قربانی کرنے والے لوگوں کو پیش آیا۔
حیدرآباد سندھ سے یہ تھے صحافی علی حسن۔ پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے ضلع آواران میں 2 برس قبل تباہ کن زلزلہ آیا تھا۔ سرکاری حکام کا دعویٰ ہے کہ زلزلہ متاثرین کے مسائل کے حل میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، مگر بعض غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت کی کارکردگی تسلی بخش نہیں اور متاثرین کے مسائل جوں کے توں ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
ضلع آواران اور اس سے متصل ضلع کے اس قلعہ کا ڈانڈار 24 ستمبر 2013 کو ایک تباہ کن زلزلے سے بری طرح سے متاثر ہوئے تھے۔ سرکاری حکام کے مطابق زلزلے سے 380 لوگ ہلاک ہوئے جبکہ 24,000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ 2 سال کے عرصے میں وہاں کے لوگوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے کتنی پیش رفت ہوئی ہے، یہ سوال پوچھا میں نے آواران میں کام کرنے والے فلاحی ادارے الخدمت فاؤنڈیشن بلوچستان کے سربراہ عاصم سنجرانی سے۔
بدقسمتی یہ کہ 2 سال کے بعد بھی ابھی تک لوگوں کے مسائل، بیشتر مسائل اسی طرح موجود ہیں۔ بنیادی مسئلہ وہاں بالی کا تھا، اس پہ بڑا ایک بہت بڑا علم میں ہوگا، ایک بڑا پیکج گورنمنٹ نے منظور کی، لیکن اس پہ صحیح طریقے سے کام نہیں ہوا، شروع لوگ اسی طرح در بدر ہیں۔
جہاں زلزلے کی وجہ سے لوگوں کے گھر تباہ ہوئے تھے، وہاں اسکول، اسپتال اور پینے کے پانی کے ذرائع بھی متاثر ہوئے۔ عاصم سنجرانی کا کہنا ہے کہ 2 سال گزرنے کے باوجود پینے کے پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔
مختلف این جی اوز اور وہاں آئے تھے، انہوں نے کافی حد تک پانی پہ کافی کام کیا ہے, لیکن گورنمنٹ کا کام بہت محدود پیمانے پہ اور کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوا. ابھی بھی وہاں کالج میں ہم بور لگا رہے ہیں پانی دے کے, کالج ڈگری کالج ہے جو داوران کا سٹی میں, اس میں پانی نہیں ہے, اس کا بور بھی ہم لگا رہے ہیں اپنے تنظیم کی طرف. اندازہ لگا لیں کہ گورنمنٹ کتنا کام کر رہی ہے.
الخدمت کے صوبائی سربراہ کہتے ہیں کہ صحت کے مسائل کے حوالے سے بھی کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی.
صحت بھی بس یہی حال ہے, پہلے تو اسپتال میں کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھتا تھا, اب ایک آدھ ہے تو بھی کوئی خاص سہولت نہیں ہے مریض.
زلزلے کے باعث آوران سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نقل مکانی پر بھی مجبور ہوئی تھی. عاصم سنجرانی کہتے ہیں کہ دو سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی متاثرین کی واپسی ممکن نہیں ہوئی.
ابھی تک باہر ہیں, اب میں بیلا میں اور یہ بندر میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں ابھی تک وہاں پہ. کچھ شروع میں ان کے کیمپ بنے تھے کو کراچی کے مخیر حضرات اور تنظیموں نے ان کو ہیلپ کیا, اب ادھر فیکٹریوں میں ادھر ادھر مزدوری کرتے ہیں, خاص ان کو بھی خاص کیا وہاں کوئی بتاتا ہے, کوئی کیمپ بھی ڈکلیئر نہیں کیا گورنمنٹ نے.
اس کے برعکس سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ آواران میں تیزی کے ساتھ گھروں کی تعمیر کا کام جاری ہے. اس حوالے سے آواران میں ڈپٹی کمشنر مسعود رند کا صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا.
ان کو تو اس وقت ہم نے تو 4000 گھریں کمپلیٹ ہیں اور 8000 تک سیکنڈ ہیں اور فل مطلب 8000 تک تو سیکنڈ انسٹالمنٹ ہے اور ایک تو فرسٹ انسٹال ٹوٹل وارا آلہ آپ یہ سمجھے کہ 12000 تک تو 14000 تک کمپلیٹ.
ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ آواران میں دوسرے ترقیاتی کام بھی جاری ہیں.
وہاں پہ اسپتال بن رہے ہیں, اسکولز بن رہے ہیں, تقریباً 72 اسکول کمپلیٹ ہو چکے ہیں, پرائمری میڈل آئی اور آر ایچ سی اسپتال اور آرمی کے تھرو پہ سارے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اسپتال ہے, یہ دوسرے گرلز ہاسٹل ہے اور باقی اسکولز وغیرہ کے وہ آرمی کی سپرویژن میں کام چل رہے ہیں.
جہاں بعض غیر سرکاری تنظیموں نے آواران میں زلزلہ متاثرین کی بحالی کے کام پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے, وہاں آواران سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے آواران کو بجلی کی فراہمی کے علاوہ جن بعض دیگر منصوبوں کا اعلان کیا تھا ان کے حوالے سے بھی کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے دلکش وادی ہنزہ میں ایک ایسا کیفے ہے جس کا نظم و نسق خواتین کے ہاتھ میں ہے اور شیف سے لے کر ویٹر تک سبھی خواتین ہیں, مگر گاہکوں کا خواتین ہونا ضروری نہیں. تقریباً 1000 برس پرانے التت قلعے کے قدیم باغ میں خوبانیوں کے پیڑوں سے گھرا یہ شاید پاکستان میں اپنی نوعیت کا واحد کیفے ہے. ہمارے ساتھی احمد رضا پچھلے دنوں ہنزہ گئے جہاں انہوں نے کچھ وقت اس کیفے میں بھی گزارا. احمد رضا کی یہ رپورٹ صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
جی آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام فاطمہ.
اچھا اور آپ کا نام کیا ہے؟
صفیہ.
تو اب یہ کیفے آپ دونوں چلاتے ہیں؟
جی ہم تین لڑکیاں ہیں, وہ ہم تینوں چلاتے ہیں.
اچھا تو آپ کیا کام کرتے ہیں یہاں اس کیفے میں؟
ہاں میں ایز اے شیف ہوں.
شیف
جی.
کھانا پکانا, چائے بنانا
جی, اور لنچ وغیرہ اور بریک فاسٹ, کوکنگ میں جو کام ہے وہ ہم کر سکتے ہیں.
اچھا اور آپ کیا کرتی ہیں صفیہ؟
میں بھی اس طرح کام کر سکتی ہوں.
تو ابھی میں نے دیکھا آپ ٹیبل آپ نے سیٹ کی, اس پہ چمچ کانٹے سجا کے رکھے اور یہ کپس بھی رکھے. تو یہاں لوگ اس علاقے کے بھی آتے ہیں کھانے پینے یا باہر کے لوگ زیادہ آتے ہیں؟
باہر کے بھی لوگ زیادہ آتے ہیں.
اچھا یہاں پہ آپ لوگ کیا کیا دیتے ہیں کھانے پینے کے لیے؟
ہمارا لوکل ڈش بھی دیتے ہیں اور پاکستانی ڈشز بھی دیتے ہیں اور چائنیز بھی دیتے ہیں.
اور کتنے سال ہو گئے اس کیفے کو چلتے ہوئے؟
ہم 6-7 سال سے ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں.
تو آمدن ہو رہی ہے یا گھاٹے میں جا رہا ہے؟
نہیں بہت زیادہ, بہت زیادہ آمدن ہو رہی ہے. دن میں تقریباً سیزن کے مطابق 50 سے زیادہ سیل ہوتی ہے.
50,000 یومیہ آمدن ہے آپ کی؟ یہ مخصوص مہینوں میں ہوتی ہے اتنی آمدن یا یہ اوسط آمدن ہے؟
نہیں مخصوص مہینوں میں ہوتی ہے, اپریل سے لے کر یہ اگست کے اینڈ تک, اگست ستمبر کے اینڈ تک ہوتی ہے.
اچھا اور باقی جو سردیوں کا موسم؟
سردیوں میں ہم چھٹیاں کرتے ہیں.
اچھا
اور چھٹیوں میں ہم گلگت یا ہاں گلگت سرینا میں ہم ٹریننگ کرانے کے لیے بھیجتے ہیں.
اچھا کس طرح کی ٹریننگ؟
کوکنگ کی ٹریننگ اور جو ریسٹورینٹ میں جو کام ہیں سیکھے
ہوٹل مینجمنٹ سروس
وغیرہ سیٹ اپ وغیرہ لگانا سب کچھ.
تو آپ تین عورتیں ہیں جو اس کیفے کو چلاتی ہیں
جی,
آپ اتنے سارے گاہکوں کو روزانہ کیسے ڈیل کر لیتے ہیں؟ تھکتے نہیں ہیں؟
تھکتے بھی ہے, تھکتے بھی ہے اور بس کام بھی نکالتے ہیں.
صبح کتنے بجے کام شروع کرتے ہیں؟
صبح ہم 9-10 بجے آتے ہیں, پھر شام 6 بجے چھٹی کرتے ہیں.
اچھا, تو آپ تنخواہ دار ملازم ہیں؟
جی
ہاں. آپ کو تنخواہ ملتی ہے؟
جی.
کتنی ملتی ہے؟
10,000.
اچھا, تو آپ, بہت ذاتی سا سوال ہے, یہاں جو خواتین کام کرتی ہیں وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے؟
نہیں, شادی شدہ ہے اکثر.
تو ان کی فیملی لائف ڈسٹرب تو نہیں ہوتی, گھریلو زندگی؟
نہیں نہیں, وہ نہیں ہوتی. نہیں نہیں ڈسٹرب نہیں ہوتے, بس یہاں پہ کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں وہ, بس جو آپ اس کی مرضی ہے وہ کام کرتی ہے.
تو جن کے بچے ہیں, بچے کون سا بھالتا ہے؟
وہ گھر میں ہوتے ہیں, ساس وغیرہ, سسر وغیرہ اور دیورانی, بچیاں بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے.
تو وہ یہ اعتراض نہیں کرتے کہ یہ بچے ہیں آپ کے, آپ سنبھالیں, آپ کام کرنے کیوں باہر جا رہے ہیں؟
نہیں نہیں, ایسے کوئی بات نہیں کرتے.
اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا قہوہ خانہ ہے جو خواتین نے بنایا اور خواتین ہی چلاتی ہیں ہر طرح سے؟
جی
جی, گلگت بلتستان میں.
جی, ہم یہاں پہ صرف یہ ایک ہی کیفے ہے.
تو جو پاکستان کے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ بڑے تنگ نظر ہیں, کنزرویٹو ہیں, وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ عورتوں کو گھروں میں ہی رکھنا چاہتے ہیں. بہت سارے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں عورتوں کو تعلیم ہی نہیں دی جاتی, وہاں سے بھی گاہک آتے ہیں آپ کے پاس؟
بھجن سنگھ کا آنا ٹوٹانا, ہاں وہاں سے بھی لوگ بہت زیادہ آتے ہیں.
اچھا, تو وہ دیکھ کے ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ویٹر بھی خواتین ہیں, کھانا بنانے والی بھی خواتین ہیں, ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟
وہ ہمیں دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہاں اس طرح کا ماحول ہمیں دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے کہ چلے جاتے ہیں. جی,
وہ حیران نہیں ہوتے؟
وہ حیران بہت ہوتے ہیں, بہت حیران ہو جاتے ہیں. ہم یہاں پہ کوکنگ کرنا, سرف کرنا اور سیٹ اپ وغیرہ لگانا دیکھ کے بہت خوش ہو کے چلے جاتے ہیں.
تو صفیہ, آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ آپ چمچ لگا رہی ہیں, کام جاری رکھے. مجھے صرف یہ پوچھنا ہے, آپ کے جو مہمان ہوتے ہیں زیادہ تر یا گاہک جو ہوتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں یا غیر ملکی ہوتے ہیں؟
غیر ملکی بھی ہوتے ہیں, پاکستانی بھی ہوتے ہیں.
اچھا, آپ کے لیے زیادہ کس کو ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں, کن گاہکوں کو, پاکستانی گاہکوں کو سے نمٹنا آسان ہوتا ہے یا غیر ملکیوں سے نمٹنا, ان کو سرو کرنا؟
پاکستانی.
اچھا, کیوں؟ تو میں آپ کا کچن دیکھ سکتا ہوں آج کیا پکا ہے؟ اچھا, یہ آپ کچن میں ہیں, چیزیں سمیٹ لی ہیں چونکہ بند کرنے کا وقت ہو رہا ہے.
ہاں, ابھی ہمارے نا چھٹی کا ٹائم ہوا ہے تو ابھی ہم لوگ چھٹی کر رہے ہیں 6 بجے.
آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام صالحہ ہے. جی, میں ارتیت سنگھ کی تعلق رکھتی ہوں. ابھی میں نے سیکنڈ ایئر کا پیپرز لگائی ہوں, ابھی پاس بھی ہو گئی ہوں. تو ابھی میں فارغ تھی تو میں ادھر آئی ہوں جاب کرنے کے لیے.
اچھا, تو مطلب پیسے ویسے بن جاتے ہیں چھٹیوں میں؟
جی.
تو آپ یہاں کیا کام کرتی ہیں؟ سرو کرتی ہیں, کھانا پکاتی ہیں, صفائی کرتی ہیں, کیا
سب کچھ کرتی ہوں؟ کھانا بھی پکاتی ہوں, سرو بھی کرتی ہوں, سب کچھ کام کرتی ہوں. کچن میں جو کام ہوتا ہے سارے کام کرتی ہوں.
تو گھر میں کام کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا یہاں, چونکہ یہاں تو پیسے ملتے ہیں نا کام کے؟
ہاں, یہاں تو پیسے ملتے ہیں, گھر میں کیا ملتے ہیں, ڈانٹ ملتے اور کیا.
گاہکوں کو سرو کرنے مشکل تو نہیں ہوتی؟
اتنا مشکل نہیں ہوتا, جب فرسٹ ٹائم آتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے, جب تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آسان ہے. وہ یعنی سیم نہیں ہوتے نا گیسٹ, سیم نہیں ہوتے, کوئی بھی سیم نہیں ہوتے, ڈفرینٹ گیسٹ ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں, کوئی برے بھی ہوتے ہیں.
اچھا, برے بھی ہوتے ہیں؟
ہاں,
مثال کے طور پہ,
مثال کے طور پر جب ان کو کھانا دیتے ہیں تو سائڈ بھی نہیں ہوتے ہیں.
اچھا,
سیم گیسٹ نہیں ہوتے.
کبھی کبھی کسی گاہک پہ غصہ آیا؟
نہیں نہیں نہیں, آج تک تو نہیں, کیونکہ نا میں ابھی فریش ہوں یہاں پہ, مجھے اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں. ابھی 2-3 months ہوا ہے یہاں آ کے میں, تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے, پتا نہیں آگے کیا ہوگا.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ,
تھینک یو.
تو آپ نے کیا آرڈر کیا اس کیفے میں؟
ابھی چائے آرڈر کیا ہے، موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے تو چائے پی لے تو جسم گرم ہو جائے گا، موڈ بن جائے گا.
تو آپ کہاں سے آئے؟
میرا نام رحمت اللہ ہے اور میرا تعلق ضلع شنگلہ تحصیل پورن آلوچ سے، میری عمر 30 سال ہے.
تو یہ آپ کے ساتھ تین حضرات ہیں، یہ دوست ہیں؟
یہ دوست سمجھو لیکن رشتے دار ہیں میرے، رشتے دار ہیں میرے.
تو آپ کا کیا نام ہے؟
سعید اللہ.
سعید اللہ آپ کا کیا ہے؟
لال زادہ.
لال زادہ
جی ہاں.
اچھا آپ
رحیم اللہ.
رحیم اللہ اچھا. تو یہ بتائیے کہ اس قہوہ خانے میں جو مالک ہیں وہ بھی خواتین ہیں، جو چائے یا کھانا بنانے والی ہیں وہ بھی خواتین ہیں، جو ویٹر ہیں جو آپ کو چائے پیش کر کے گئی ہوں گی وہ بھی خواتین ہیں. تو کتنا مختلف لگا ہے آپ کو؟
مختلف تو لگا ہے کہ یہاں پہ بھی یعنی اس طرح ماحول ہے کہ یہاں یعنی عورتیں لیڈیز جو ہے نا اپنا کام خود کر سکتی ہے، اور اچھی بات ہے کہ اگر کوئی اپنا کام خود کر لے یا کوئی اپنا کاروبار جاب جو ہے نا خود سنبھال سکتے ہیں تو اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے، یعنی اچھا لگا دیکھنے کے بعد کہ اچھی بات ہے.
ٹھیک ہے. تو سعید اللہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں خواتین کوئی بھی کام کرتی ہیں شانگلہ میں؟
نہیں، سارے مرد ہوتے ہیں، خواتین کوئی کام نہیں کر رہے.
اچھا. ہاں تو یہاں آپ نے دیکھا کہ خواتین ہر طرح کا کام کر سکتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی خواتین کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کاروبار کر سکیں، کام کاج کر سکیں؟
وہ جگہ بھی ایسا ہے نا، مگر بالکل مزہ ہے نہیں. یہ خوبصورت علاقہ ہے، مسجد ہے تو بس مزہ آتا ہے ادھر، ادھر کیا ہے جنگل ویسا ہے.
اچھا آپ بھی شانگلے سے ہی آئے ہیں؟
جی شانگلے سے آئے ہم لوگ.
تو آپ کا کیا نام ہے؟
کاشف.
کاشف. کاشف عمر کیا ہوگی آپ کی؟
19 سال.
تو یہاں پہ خواتین اس کیفے کو چلا رہی ہیں، وہی ویٹر ہیں، مطلب وہ بڑی آزادی سے اپنا کام کر رہی ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے دیکھ کے؟
اچھا لگ رہا ہے، یہاں کا ماحول بھی صحیح ہے، حساب کتاب بھی صحیح ہے، اور جو ہمارے شانگلے میں ہوتے ہیں وہاں پہ سب وہ یہ سسٹم نہیں ہے، خواتین سارے مرد چلاتے ہیں ایسے ہوٹلوں کو، یہاں پہ تو ایسے حساب ہے جیسے باہر ملک کا حساب ہے.
تو اس کو دیکھ کے آپ کو کیا لگا، مطلب اگر آپ کے گھر میں بھی خواتین ہوں گی آپ کو لگتا ہے کہ خواتین ہر کام کر سکتی ہیں مردوں کی طرح؟
تو کیوں نہیں کر سکتی ہے، جب چاہے تو کوئی آزادی دے اور صحیح ہو تو کیوں نہیں کر سکتی، کر سکتی ہے.
تو اس کے لیے آپ کے خیال میں کیا ضروری ہے؟ ساری خواتین تعلیم یافتہ ہیں، پڑھی لکھی ہیں، یہ وجہ تو نہیں ہے؟
اس کیوں، یہی وجہ ہے، جتنا تعلیم زیادہ ہو اتنا سب کام کر سکتی ہے، تعلیم نہیں ہو آگے وہ نہیں کر سکتی.
ہاں ماشاء اللہ ادھر تو تعلیم، ادھر کالج ہے، سب کچھ، ہر چیز بہت سہولت ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے.
شانگلہ بھی بہت خوبصورت ہے لیکن وہاں پہ،
لیکن ادھر یہ سب پڑھائی تھوڑی ہے،
وہاں سہولتیں نہیں، آپ یہ کہیں اسکول کالج نہیں ہے؟
ہاں ادھر بالکل کالج بھی نہیں ہے نا
لڑکیوں کے لیے.
لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے، سوات میں ہے جو ادھر سوات کے علاقہ جو ہے ادھر ہے، ادھر جو ہے نا بڑا یہ جگہ تو ہم لوگوں کو بڑا پسند آیا.
رحمت اللہ صاحب آپ نے اس ماڈل کو دیکھا جس میں خواتین ہی سب کو چلا رہی ہیں، پورا ادارہ چلا رہی ہیں یہ، تو یہ ماڈل آپ کے خیال میں پاکستان کے باقی ماندہ علاقوں میں کب تک ایسا ممکن ہے کہ وہاں بھی ایسے ہی خواتین پڑھی لکھی ہوں اور اپنا کاروبار کرتی ہوں؟
اس سے پہلے تو ہم گئے کہیں جگہ پہ گئے ایسا یعنی ماحول نہیں دیکھا، اب جب یہاں پہ پہنچ گئے یہاں پہ دیکھا تو بہت اچھا لگا دیکھنے کے بعد، یعنی یہاں کا جو امن بھی دیکھا کہ امن جو پیسفل جگہ ہے، اور جو ہے نا کوئی وہ ہر آدمی، ہر جو ہے نا لیڈیز اور جو بھی ہو اپنا کام خود کر رہے ہیں، اور اچھی بات ہے.
تو آپ کے خیال میں پاکستان کے دوسرے علاقوں میں یہ ممکن ہے؟
ہاں ممکن ہو سکتا ہے، اگر سے اگر کوشش کریں یہاں پر آدمی آئے یہاں پہ دیکھے کہ کس طرح جو ہے نا لوگ اپنی طرح جو ہے نا اپنا کام کاج خود کس طرح سنبھال رہے ہیں، ان کو دیکھ کے اگر وہ کرنا چاہے تو کیوں نہیں کر سکتے.
اور اب کھیل کے میدان سے
صاحب کی بڑھ جاتی ہے تو کسی بھی لیول پر جو ہے نا آپ یہ کرکٹ کھیل سکتے ہو،
اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جائے گا.
مجھے سمجھ نہیں آتا ہم انڈیا کے پیچھے کیوں اتنے وہ ہیں،
ہم ان سے پلیز نہیں کریں گے کہ آپ آئیے کھیلیے ہمارے ساتھ.
ہر چیز وہاں پہ الگ ہے تو وہاں جا کے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں.
پاکستانی ٹیم میں ایک نیا عمران خان، پاک بھارت کرکٹ روابط کیا رنگ لائیں گے، اور حمزہ اکبر پاکستان کے پہلے سنوکر پروفیشنل. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستانی کرکٹ ٹیم زمبابوے کے دورے کا آغاز اتوار کے روز پہلے T20 سے کر رہی ہے. اس دورے میں اسے 2 T20 اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنے ہیں. پاکستانی ٹیم میں 2 نئے کھلاڑی، عمران خان جونیئر اور عامر یامین بھی شامل کیے گئے ہیں.
اور جو ہے نا آپ جو ہے کنٹرول ہونا پڑتا ہے اور جو ہے نا سارا کانفیڈینس ہوتا ہے. جب کانفیڈینس آپ کی بڑھ جاتی ہے تو کسی بھی لیول پر جو ہے نا آپ یہ کرکٹ کھیل سکتے ہو.
یہ بائیں ہاتھ کے تیز بالر عمران خان جونیئر ہیں جنہوں نے حالیہ ٹی ٹوینٹی کپ میں اپنی بالنگ کا خوب جادو جگایا, کراچی بلوز کے خلاف ہیٹرک کی اور ٹورنامنٹ کا اختتام سب سے زیادہ یعنی 16 وکٹوں پر کیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ عمران خان جونیئر کی سب سے مؤثر گیند سلو ڈیلیوری ہے. کپتان شاہد آفریدی بھی اسی کے معترف ہیں.
دیکھنا اور کھیلنے میں بڑا فرق ہے, جس طرح دیکھا اس سے زیادہ اچھا پایا اس کو میں نے, اور جو ورائٹی جو کوالٹی اور بھی دنیا میں سلو ون مارتے ہیں اس میں فاسٹ بولرز, لیکن آئی تھنک اس کا بہت زیادہ افیکٹو سلو ون ہے.
عمران خان جونیئر کا تعلق سوات کے علاقے سے ہے, تو ان کے ٹیم میں شامل ہونے پر ان کے اپنے علاقے میں کتنا جوش و خروش ہے, ان کے گھر والے کیا کہتے ہیں, ان سوالوں کا جواب سوات سے سید انور شاہ کی اس رپورٹ میں.
26 سالہ عمران جونیئر کا تعلق سوات کے ایک چھوٹے سے قصبے پنجی گرام سے ہے جو چند ہزار آبادی پر مشتمل علاقہ ہے. عمران کے والد بخت حاضر جو کہ محکمہ صحت میں ملازم ہے نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے اپنے بیٹے کے لیے پیغام ہے کہ وہ پوری محنت کے ساتھ کھیلے.
مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرا بیٹا عمران خان جونیئر سلیکٹ ہوا ہے, اور مجھے آگے اس کی پریپارمنس کرنے پر مطلب ہے کوئی شک نہیں ہے, وہ کرے گا انشاءاللہ, پریپارم کرے گا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جائے گا اور آگے پاکستان کا نام روشن کرے گا.
عمران کے خاندان اور علاقے کے لوگ ان کے پاکستانی ٹیم کا حصہ بننے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ان کے ساتھ 13 سال اکٹھے کھیلنے والے ان کے چچا زاد سلمان نے بتایا کہ عمران جونیئر ایک قابل کھلاڑی ہے اور وہ ضرور کامیابی حاصل کریں گے.
میرے ساتھ 13 سال تک اکٹھا کھیلتا رہا ہے, بچپن سے اس میں بہت ہی ٹیلنٹ تھا, اور ابھی جو وہ زمبابوے کے ٹور کے لیے سلیکٹ ہوا ہے وہ اپنی قابلیت پر سلیکٹ ہوا ہے, اور مجھے اس پر بہت فخر ہے. وہ ایک تو ہے کہ وہ مینٹلی بہت اسٹرانگ ہے, آگے بھی اچھا پرفارم کرتا رہے گا.
عمران 7 بھائیوں میں چوتھے نمبر پر ہے. ان کے بڑے بھائی عدنان نے بتایا کہ پورا خاندان اور علاقے کے لوگ 27 ستمبر سے شروع ہونے والے اس سیریز کا شدت سے منتظر ہے اور ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں.
عمران خان ایک ٹیلنٹڈ باصلاحیت بالر ہے, اس کی کامیابی میں جس کے اتنے اس کا اپنا ہاتھ ہے, اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جنہوں نے رات رات گزار کر اس کے لیے نپل کیے.
سوات کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سوات کے جوانوں میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن اس بارے میں کبھی ادراک نہیں ہو پایا. لیکن اس کے ساتھ ہی جوانوں کو کھیلنے کے لیے سہولیات اور تربیت فراہم کرنے کے علاوہ مزید میدان تعمیر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کر سکے. مبصرین کے مطابق کھیلوں کے فروغ پائیدار امن کی ضمانت ہے, کیونکہ کھیلوں کو ترقی اور قیام امن کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے.
پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھارت سے سیریز کھیلنے کی کوششیں اب دم توڑتی نظر آ رہی ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے بی سی سی آئی کو جو آخری خط لکھا تھا اس کا جواب تو نہیں آیا, لیکن سنا ہے بی سی سی آئی والے اس خط سے بھی خوش نہیں. پاکستانی کرکٹ کے حلقوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ بھیا ہم سے کھیل لو. اور تو اور پاکستانی ٹی ٹوینٹی کپتان شاہد آفریدی کی رائے بھی مختلف نہیں.
مجھے سمجھ نہیں آتا ہم انڈیا کے پیچھے کیوں اتنے وہ ہیں. انڈیا سے کھیلنا نہ کھیلنا بات کی بات ہے, مجھے نہیں سمجھا کہ کیوں ہم اتنا پیچھے بھاگ رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے بہت دفعہ ان کو انویٹیشن دی, نہیں کھیلنا چاہتے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, ہم خوش ہیں اوروں کے ساتھ کھیلنے کے لیے.
تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان اس سے قطعاً اتفاق نہیں کرتے, بلکہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اب مزید انتظار کے موڈ میں نہیں ہے.
ابھی تک تو بہت سمپل معاملہ ہے, اب ہم انتظار کب تک کریں؟ میں الٹیمیٹمز کا قائل نہیں ہوں, لیکن جو ریزن کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اکتوبر سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے, ہم ان سے بیگ نہیں کریں گے, ہم ان سے پلیڈ نہیں کریں گے کہ آپ آئیے کھیلیے ہمارے ساتھ, ہمارا نہیں تو بہت نقصان ہو جائے. دیٹ از ناٹ دا کیس. آخر 8 سال سے ہم نہیں کھیل رہے ہیں, وہ 8 سال سے اللہ کے شکر سے اچھی خاصی ہیلتھ میں ہیں فائنینشلی, ان کے آنے سے تھوڑا سا بونس اور مل جاتا ہے وہ بہت, لیکن اس کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گھٹنے ٹیک دیں گے یہ نہیں ہوگا.
جگ موہن ڈالمیا کے انتقال کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ کے نئے صدر کے لیے روایتی جوڑ توڑ جاری ہے. کہا جا رہا ہے کہ بی سی سی آئی کا صدر وہی ہوگا جسے سرکار کی حمایت حاصل ہوگی. میں نے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے بھارت کے سینئر صحافی پردیپ میگزین کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اور کون کون اس دوڑ میں شریک ہے.
شرد پوار جی جو کہ یونین گورنمنٹ میں منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اچھے نواسن کے رائیول بھی ہیں, شاید ان کو نامنیٹ کیا جائے. کوئی کہتے ہیں رجیو شکلا جو کانگریس کے ورکر ہیں, جو منسٹر پارلیمنٹری رہ چکے تھے ان کی گورنمنٹ میں, شاید ان کو نامنیٹ کیا جائے, لیکن کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. جہاں تک پالیٹکس کا سوال ہے, ہاں ہندوستان کی کرکٹ جو ہے اس وقت پولیٹیشین ہی کنٹرول کر رہے ہیں, جو کہ میجورٹی ووٹ جو بی سی سی آئی کے ہیں جو 30 سے 32 تک ہیں, ان میں میجورٹی ووٹ بی جے پی کے جو لوگ ہیں جن کی اس وقت سرکار ہے وہ کنٹرول میں, ان کے کنٹرول میں ہے. حالانکہ ارون جیٹلی جی جو فائنانس منسٹر ہیں اس وقت وہ بورڈ کے ممبر نہیں ہے, انہوں نے پچھلے الیکشن سے پہلے سب ریزائن کر دیا تھا, لیکن کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی انہی کی بورڈ میں چلتی ہے اور جس کی طرف ان کا رخ ہوگا وہ شاید پریزیڈنٹ بن جائے.
میں نے پردیپ میگزین سے سوال کیا کہ جگ موہن ڈالمیا پاک بھارت کرکٹ کے زبردست حامی تھے, لیکن اب ان کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ کی سوچ میں کیا تبدیلی آئے گی؟
آپ کا کہنا یہ صحیح ہے کہ ڈالمیا جی کا ہمیشہ پاکستان کی طرف ایک سافٹ سٹینڈ رہا ہے, ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ یہ جو دونوں کرکٹ آپس میں کھیلے, کیونکہ یہ دونوں ملکوں کی کمرشل انٹرسٹ کو بھی ہیلپ کرتا ہے, فرینڈ شپ کو بھی ہیلپ کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی صورتحال ایسے ہے کہ مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ سمے میں یہ ریزالو ڈیڈ لاک ٹوٹے اور پاکستان ہندوستان دوبارہ کھیل پائے.
پاکستان کے حمزہ اکبر نے ایشین سنوکر چیمپئنشپ جیتی تو انہیں امید ہو چلی تھی کہ اسپورٹس پالیسی کے تحت حکومت نے جو نقد انعام مقرر کر رکھا ہے وہ انہیں ضرور ملے گا, لیکن اسپورٹس بورڈ اور بین الصوبائی رابطے کی وزارت کے چکر لگانے کے باوجود 25 لاکھ روپے کی انعامی رقم انہیں نہ مل سکی اور کہا گیا کہ ابھی نیا بجٹ نہیں آیا لہٰذا آپ انتظار کریں. البتہ 2.5 لاکھ روپے یہ کہہ کر انہیں تھما دیے گئے کہ یہ آپ کے انگلینڈ جانے کے لیے ہیں. حمزہ اکبر پہلے پاکستانی ہیں جو پروفیشنل سنوکر کھیلنے انگلینڈ گئے ہیں. میں نے حمزہ اکبر سے پوچھا کہ پروفیشنل سنوکر میں آپ کس طرح کی کارکردگی کی توقع کر رہے ہیں؟
پرفارم کرنا وہاں کھیلنا بالکل الگ ہے. یہاں کے امیچور لیول سے ہمارے جو انوائرمنٹ ہے, ہمارے ٹیبل, ہر چیز وہاں پہ الگ ہے. تو وہاں جا کے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں. آپ کو پریکٹس چاہیے ہوتی ہے, جہاں پہ آپ 8 گھنٹے 6 گھنٹے پریکٹس کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو 10-12 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے کنٹینیو, پھر آپ جا کے وہاں پہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ محنت کروں گا دن رات تاکہ پاکستان کا نام اونچی لے کے جاؤں, آگے لے کے جاؤں.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ لاہور سے سلطان محمود.
ڈیوس کپ ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل میں پاکستان نے تائپی کو 3-2 سے ہرا کر گروپ 1 کے لیے کوالیفائی کر لیا, اور نئی دہلی میں ڈیوس کپ کے پلے آف میچ میں چیک ریپبلک نے انڈیا کو 3-1 سے ہرا کر ورلڈ گروپ کے لیے کوالیفائی کیا. جوہار بارو انویٹیشنل ہاکی ٹورنامنٹ اور جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے لیے پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. انٹرنیشنل کھلاڑی دلبر حسین کو ٹیم کا کپتان نامزد کیا گیا ہے. جوہار بارو ٹورنامنٹ اگلے ماہ کی 11 تاریخ سے ملیشیا میں شروع ہوگا اور جونیئر ایشیا کپ بھی ملیشیا میں کھیلا جائے گا جو نومبر کے دوسرے ہفتے شروع ہوگا. پاکستان کے نامور باکسر محمد وسیم نے پروفیشنل باکسنگ میں شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے ساؤتھ کوریا کی اے کے پروموشنز کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور وہ اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز اگلے ماہ کی 4 تاریخ سے کر رہے ہیں. انہیں پہلا پروفیشنل مقابلہ کورین باکسنگ کونسل کے بینٹم ویٹ چیمپئن سے کرنا ہوگا. انڈین کبڈی فیڈریشن نے پاکستان کبڈی ٹیم کو ورلڈ کپ میں شرکت کی دعوت دی ہے. ورلڈ کپ نومبر کی 15 تاریخ سے پونے میں کھیلا جائے گا. پاکستان سن 2014 کے ورلڈ کپ کا رنر اپ ہے.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
آج پروگرام کے ایڈیٹر سکلین امام, پروڈیوسر نازیہ میمن اور اسٹوڈیو مینیجر جو پٹس اور اسرار الحق تھے. عمر افریدی کو اجازت دیجیے. آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ.
منا میں حادثے میں 700 سے زیادہ حاجیوں کی ہلاکت کے بعد سعودی عرب کے حکام پر مختلف ملکوں خصوصاً ایران کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے. پاکستان کی ڈائریکٹر جنرل حج نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں بھگدڑ کے نتیجے میں 7 پاکستانیوں کی ہلاکت کے علاوہ 402 پاکستانی گمشدہ ہوئے ہیں، جن میں سے 316 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. جرمنی کا کہنا ہے کہ گاڑیاں بنانے والی کمپنی واکس ویگن کی غلطی سے صرف جرمنی ہی میں 28 لاکھ گاڑیاں متاثر ہوئی ہیں. نیپالی باشندوں کی اپنی حکومت کے خلاف سرحدی علاقے میں احتجاج کے باعث بھارت کے اشیاء خوردونوش سے بھرے ٹرکس نیپال میں داخل نہیں ہو رہے، جس کے بعد بھارت اور نیپال میں تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. نائجیریا میں حکام نے بتایا ہے کہ شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے 200 افراد نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.